الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تشكروا يرضه لكم، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب کریم کا انعام ہے اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یقیناً کم ہے. نعمتیں تو اس کی اتنی زیادہ ہیں، اتنی کثرت سے ہیں کہ اگر نعمتوں کو شمار کیا جائے تو شمار کرنا بھی آسان نہیں چہ جائے کہ ان نعمتوں کے اوپر انسان شکر بجا لائے. کثیر نعمتوں پر حق تو یہ تھا کہ ساری زندگی ہم سجدے میں بھی سر رکھ کے گزار دیتے تو تب بھی ان نعمتوں کا حق ادا نہ ہوتا، نعمتوں کا شکر ادا نہ ہوتا. لیکن اللہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ان کثیر نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا جو درس دیا، بہت ہی آسان اور بہت ہی سہل طریقے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے میں شکر گزاری کے طریقے سکھائے. رب ذوالجلال جو اس ارض و سما کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے. زمین اور آسمان اور اس کے اندر پائی جانے والی تمام کی تمام چیزیں اسی نے پیدا کی اور وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے. اپنی ملکیت کے اندر جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے. ہر خیر ہر شر کا مالک وہی ہے. پورا نظام کائنات وہی چلا رہا ہے. اس رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات کو بنایا اور بنانے کے ساتھ وہی اس کا مالک حقیقی ہے. اسی کی قدرت اور اختیار سے یہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے. رب ذوالجلال کو راضی کرنا، اس کو منا کے رکھنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے خالق کائنات، مالک ارض و سما، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا رب، ہمارا معبود ہم سے ناراض ہو جائے. اس رب کو ناراض کر کے انسان کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی برباد ہے. ایک چھوٹے سے گھر کی مثال لے لی جائے کہ گھر کے اندر انسان کا رہن سہن ہے. اس گھر کے اندر جو ذمہ دار ہے، گھر کا سرپرست ہے، اس سے اگر جھگڑا کر لیا جائے، اس کی ناراضگی مول لے لی جائے، اس سے مخالفت کھڑی کر لی جائے، تو اس گھر میں انسان کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے. گھر جو ایک مختصر سی دنیا ہے، چند افراد پر مشتمل ایک گھرانہ، جس گھر کے اندر سرپرست سے یا گھر کے ذمہ دار سے بگاڑ کر اس گھر میں چین اور سکون کی زندگی انسان کو میسر نہیں آتی. اسکول، کالج، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے کے اندر اس کے سرپرست سے بگاڑ پیدا کر لیا جائے تو ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنا انسان کے لیے آسان نہیں رہتا. دفتر میں، کارخانے میں، دکان میں، جہاں کہیں انسان ملازمت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، وہاں اپنے بڑے کو ناراض کر کے اسی جگہ کام بھی کرتا رہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں. وقت کا حکمران، اس سے اگر انسان مخالفت مول لے لے تو ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت انسان کے لیے آسان نہیں ہوتی. یہ سستا سودا نہیں، بڑا بھاری سودا پڑتا ہے کہ حکمران سے مخالفت مول لے لینا طرح طرح سے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے. کہ ظاہر ہے کہ حاکم ناراض ہو تو وہ اپنی ناراضگی کا بدلہ کسی نہ کسی انداز سے لے گا کہ جہاں دفاع کرنا اس انسان کے بس میں نہ ہوگا. یہ تو اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں. احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس نے ہمیں بنایا اور پھر اس دنیا میں لا کے بسایا، اس دنیا کا پورا نظام اسی نے چلایا اور انسان یہ سوچ بیٹھے کہ چلو اگر رب ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کی ناراضگی کے باوجود میں اپنی اس دنیا کو سنوار لوں گا، آخرت بنا لوں گا، بہت بڑی اس کی بھول ہے کہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو ناراض بھی کر رہا ہے اور اطمینان رکھے ہوئے ہے کہ میں اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا بھی بنا لوں گا، آخرت بھی سنوار لوں گا. ایسا بہت ہی ناممکن ہے.
دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں، گھر گھریستی کے اندر، دفتر اور آفس کے اندر حکمران کو ناراض کر کے انسان چین اور سکون حاصل نہیں کر سکتا، تو اس مالک ارض و سما کو ناراض کر کے انسان کہاں اپنے آپ کو چین اور سکون والی زندگی دے سکے گا؟ اللہ پاک کی ملکیت کے اندر رہتے ہوئے کامیابی یہی ہے کہ انسان اس رب کو ہمیشہ منا کے رکھے، اس رب کی مان کر چلے، اس کی اطاعت اور فرما برداری اپنا شیوا بنائے، تو اسی میں ہے کامیابی۔ دنیا بھی اسی میں بنے گی، آخرت بھی اسی میں سجے گی کہ اگر مالک راضی رہا تو دنیا کے بھی کام بناتا رہے گا، آخرت کے اندر بھی وہ ہولناکیوں سے بچاتا رہے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایسے کئی مضامین ذکر فرمائے کہ شاید تمہاری نظریں دھوکا کھا جائیں، کہ بہت سے ہمارے دشمن، بے دین اور حرام کاریاں کرنے والے، حرام خوریاں کرنے والے، تم شاید کہ ان کو دیکھو بہت ہی زیادہ مزوں میں ہیں، مال و دولت ہے، ہر طرح کی ریل پیل ہے، بظاہر راحت و آرام کے سامان ہیں، کوئی چیز، کوئی نعمت دنیا کی ایسی نہیں جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ساز و سامان اگر ان کے پاس تمہیں دکھائی دیتے ہوں، اور عملی میدان میں وہ ہے ہمارا باغی، نافرمانی کرنے والا، ہمارے حکم کے خلاف چلنے والا، تو فرمایا کہ ان کی یہ دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دشمنوں کو دندناتا ہوا دیکھو، ناز و نعم میں رہتا ہوا دیکھو، تو تم ان چیزوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ شاید کہ یہ تو بہت مزوں میں ہے، متاع قلیل، یہ تو معمولی سے ایک تھوڑا سا ہم نے ان کو بدلہ دے دیا ہے یہیں پر، ورنہ تو ان کے لیے یہی ساز و سامان، یہی دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں، ان کو اللہ پاک نے جیتے جی ان کے لیے وبال جان بنا رکھا ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور اولاد، اس کی کثرت، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا، اللہ پاک نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، انہی دنیا کی راحت اور آسائش اور آرام کے سامان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ کسی کو مال اس قدر وافر مقدار میں دیا کہ وہی مال اس کے لیے چین اور سکون کے کھو جانے کا باعث بن گیا۔ کسی کو اولاد اتنی زیادہ دی کہ ہر اولاد میں سے ہر فرد ایسا باغی بن گیا کہ اس سے نمٹے تو اس سے نہیں نمٹ پاتا، اس سے نمٹے تو اس سے نہیں نمٹ پاتا۔ فرمایا کہ ان کی مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، ان کے ذریعے سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ایسا عذاب دنیا ہی کی زندگی میں چکھاتا ہے کہ دیکھنے والے تو رشت کرتے ہیں کہ بڑے کر و فر سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اندر کا حال وہی لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر بے چینی کے عالم میں وہ ایک ایک پل گزارتے ہیں۔ ایک قصہ پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا کہ ایک شخص نے تمنا ظاہر کی کہ مجھے دنیا کا ایسا شخص بنا دیا جائے کہ جو سب سے زیادہ راحت و آرام میں زندگی بسر کرنے والا ہو۔ اس پر اس کو اختیار دیا گیا کہ تم خود چن لو کوئی تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ راحت اور آرام، چین اور سکون کی زندگی بسر کرنے والا ہو تو تم نشاندہی کر دو، ہم تمہیں اس جیسا بنا دیں گے۔ یہ شخص تلاش کرتا رہا، در بدر جاتا رہا، مالداروں کو، عزت والوں کو، دولت و شہرت والوں کو تلاش کر کر کے ہر شخص کو اس نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچے سے اونچے انسان کو تلاش کرتے کرتے اپنی نگاہوں کے مطابق ایک ایسے شخص کے پاس جا پہنچا جس کے پاس دنیا کی نعمتوں کی اتنی زیادہ ریل بیل تھی کہ یہ شخص اپنی جستجو اور تلاش کے اندر اس سے زیادہ راحت اور آرام اور آسائش میں پلنے والا کسی اور کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہی شخص سب سے زیادہ عزت سے جی رہا ہے، مزوں میں جی رہا ہے، میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ اس پر اس نے جا کر اس شخص سے ملاقات کی اور اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسی زندگی مجھے بھی مل جائے، کتنی زیادہ پرسکون، پرکیف نعمتوں کی فراوانی ہے ہر طرف آپ کی، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا اللہ کی پناہ مانگو کہ تم مجھ جیسے بنو، کیوں اپنے آپ کو تم عذاب میں ڈال رہے ہو؟ وہ حیران ہوا کہ اتنا ناز و نعم میں پلنے والا ہر طرف دولت کی، عزت شہرت کی اور ہر طرف دنیا کے اسباب کی وافر مقدار میں کثرت دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا بننے کی چاہت نہ کرنا. جب اس نے تحقیق کی، حقیقت حال دریافت کیا، اس پر اس نے بتایا کہ یہ جو تم ساری نعمتیں دیکھ رہے ہو یہ تو دنیاوی اسباب ہیں جس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور یہ جو تم نوجوان میری اولاد دیکھ رہے ہو، جو نام کی میری اولاد ہیں، یہ سارے کے سارے حرام کی پیداوار ہیں. میری بیوی مجھ سے باغی ہو چکی ہے، ناجائز تعلقات قائم کر کر کے یہ ساری کی ساری جو اولاد جو میرے نام سے مشہور ہے، یہ سب کے سب حرام کی پیداوار ہیں. ان کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھ دیکھ کے کڑتا رہتا ہوں، جلتا رہتا ہوں، میری زندگی جیتے دی جہنم بنی ہوئی. تو دنیا کے اندر انسان بسا اوقات بڑا ناز و نعم کے اندر دکھائی دیتا ہے، بڑے کر و فر میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ پاک انہی نعمتوں کے ذریعے بسا اوقات اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں کہ وہی مال، وہی اولاد، وہی اسباب دنیا، وہی ساز و سامان، وہی کاروبار زندگی اس کے لیے چین اور سکون کے چھیننے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پسند کے مطابق اس کو زندگی دے دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو بے شک وہ دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کیوں نہ کر لے، دنیا کے اندر راحت و سامان کے جتنے اسباب ہیں ان تمام کے تمام اسباب کو یکجا کیوں نہ کر لے، لیکن راحت اور سکون، چین اور قرار جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ انسان حاصل نہیں کر سکتا. جس طرح مکان بنانا انسان کے بس میں ہے لیکن گھر بسانا یہ تعمیر سے نہیں ہوتا. مکان تو انسان عالی شان بلڈنگ کھڑی کر لی، ایک سے قیمتی اس کے اندر ساز و سامان لگایا، قیمتی محل تیار کر دیا، لیکن اس قیمتی محل کے اندر آ کر بسنے والا انسان، بسنے والے لوگ، وہ بھی اتنے ہی زیادہ اعلیٰ اور اونچے لوگ ہوں، یہ ضروری نہیں. اس مکان کے اندر آباد ہونے کے بعد اس گھر کو آباد کرنے کے اندر اس گھر کے افراد کا کردار ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس معیار سے زندگی گزار رہے ہیں، آپس میں پیار اور محبت، اتفاق اور اتحاد اور الفت ہے کہ نہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کی مخالفتیں ہیں، دشمنیاں اور عداوتیں ہیں، کینے اور بغض اور حسد ہیں. تو اگر وہی عالیشان محل اس قسم کے لوگوں سے بسا دیا جائے، آباد کر دیا جائے کہ جن کے دلوں میں کینے، نفرت، عداوتیں، تو وہی گھر جو دیکھنے میں عالیشان دکھائی دے رہا ہے جہنم بنا ہوا ہوگا. ایک دوسرے کی وہاں ٹانگ کھینچی جا رہی ہوگی، غیبت چگلیوں کے بازار گرم ہوں. تو دنیا کے اندر راحت اور اسباب کے سامان جمع کرنا تو آسان ہے، لیکن راحت اور سکون اور اطمینان قلبی کا حصول یہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے. یہ تبھی ہوگا جب مالک کائنات کو، خالق ارض و سما کو راضی رکھا جائے، اس کو منا کے رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر جھوپڑی میں بسنے والے کو بھی ایسا چین اور سکون اور قرار اور اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ وہ جیتے جی جنت کے مزے محسوس کرتا ہے. کیونکہ اصل زندگی وہ تو دل کی زندگی ہے، دل کا راحت اور سکون اور قرار ہے. بادشاہ وہ ساری کی ساری نعمتیں پیش کر سکتا ہے، اپنی رعایا کو دے سکتا ہے، لیکن اطمینان قلبی اور روحانی سکون وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے پر قادر ہے، کیونکہ وہی احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس رب کو منانا ضروری ہے کہ وہ رب مان جائے اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، تو پھر انسان کا دنیا کے اندر جینا بھی مزیدار ہے، لطف بھری زندگی ملتی ہے اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے. وہ رب جو احکم الحاکمین ہے، زمینوں میں بھی آسمانوں پر بھی اسی کی سلطنت اور بادشاہت ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت ہو یا زمین کی بادشاہت ہو، ہر طرف بادشاہی اگر ہے تو اسی کی ہے. فیصلہ اگر ہے للہ الامر، فیصلہ صادر ہوگا، فیصلہ نافذ ہوگا تو اللہ ہی کا ہوگا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ پاک جب کوئی فیصلہ فرما دے پھر اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. خیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، شر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع کا مالک بھی وہی، نقصان کا مالک بھی وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے پر آئے اور اس نے کسی کے لیے نقصان کا فیصلہ کر لیا کہ اس کو ضرر پہنچ کر رہے گا، فرمایا فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی ذات دنیا کے اندر مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو اس نقصان کو اس نقصان پہنچنے والے سے ہٹا سکے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے بارے میں خیر کا اور اپنے فضل کا فیصلہ فرمانے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں. وہ ذات جب کسی کو عزت دینے پر آئے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, ذلت دینے پر آئے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ اللہ تعالیٰ جس کی توہین کر دے, جس کی تحقیر کر دے, جس کو گرا دے, کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں. تو انسان اللہ تعالیٰ کو منا لے, اس کی رضا حاصل کر لے تو دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی, دنیا کے اندر بھی کامیابیاں اور ترقیاں ملیں گی, آخرت میں تو ہے ہی. اللہ پاک نے نجات کے سارے فیصلے اپنے ماننے والے مؤمن متقی بندوں کے لیے رکھے. اور اگر خدا نہ خواستہ رب ذوالجلال کو ناراض رکھا, حرام کھا رہا ہے, حرام کر رہا ہے, پھر بھی اپنے تئیں خوش ہے کہ میں تو ہوں پرسکون زندگی میں جی رہا ہوں, فرمایا کہ فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم ان کی مال کی کثرت, ان کی اولاد کی ریل پیل, ان کے ناز و نعم آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. یہ سارے کے سارے دنیاوی ساز و سامان انہی کو ہم ان کے لیے وبال جان بنا کے رکھیں گے. یہی تو وجہ ہے بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ مال و دولت ہے, ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں, لیکن ایک عجیب بے چینی کے اندر گرفتار ہیں. اور وہ بے چینی ناقابل بیان ہوا کرتی ہے. کبھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں کہ دل میں ایک عجیب سی بے چینی, ایک عجیب سی وحشت اور خوف دل پر طاری رہتا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے گا. یہ خوف, یہ وحشت اور یہ بے چینی وہی چیز ہے کہ رب کو کہیں نہ کہیں ناراض کیا جا رہا ہے. اس رب کو ناراض کر کے انسان چین اور سکون نہیں حاصل کر سکتا. چین اور سکون حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے کہ رب کو ہمیشہ منا کے رکھا جائے اور اس کے ساتھ ایسے تعلقات قائم رکھے جائیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کے معاملات فرماتے ہیں. دنیا کے اندر بادشاہ ہے, وقت سے تعلقات استوار ہو جائیں انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا. رب ذوالجلال نے تو اپنے ساتھ تعلقات قائم کرنا اتنا آسان فرما دیا کہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی رہنے والا بسنے والا انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہے تو اس کو تعلق جوڑنے کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. دن ہو یا رات ہو, تنہائی ہو یا مجمع کثیر ہو, جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہے راہیں ہموار ہیں. رات کی تاریکی ہے, بستر پہ انسان سویا ہوا ہے, آنکھ کھلی لمحے بھر کے لیے اگر وہ جاگا, اس لمحے بھر میں بھی اللہ کو یاد کر لیا, اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو یاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے اپنے بستر میں سونے کے دوران جب وہ جاگا مجھے یاد کیا. اور اگر مجمع کثیر کے اندر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. تذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. انفرادی طور پر یاد کرو گے میں بھی تمہیں انفرادی طور پر یاد کروں گا. تم مجھے مجمع میں یاد کرو گے میں تم سے بہتر مجمع میں تمہارا تذکرہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, کسی واسطے کی ضرورت نہیں. بلا واسطہ بلا روک ٹوک بندہ جب چاہے اپنے رب سے تعلق قائم کر سکتا ہے. احکم الحاکمین سے اگر رابطہ مضبوط ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کو نصیب ہو جائے, زہ نصیب, اس سے بڑھ کر پھر اس کو کیا چاہیے جب احکم الحاکمین اس کائنات کا مالک اور خالق انسان سے راضی ہو گیا, اس سے تعلق انسان کا جڑ گیا. تو دنیا کے بادشاہ سے تعلق جڑنے پر انسان پھولے نہیں سماتا, احکم الحاکمین سے اگر تعلق بن جائے اس میں تو انسان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. سلطان محمود غزنوی جن کے خادی میں خاص تھے ایاز, حاسد ان سے حسد کیا کرتے تھے کہ ان کو بہت ہی زیادہ سلطان نے سر چڑھا رکھا ہے اور ان کو بہت زیادہ عزت دیا کرتے ہیں. حالانکہ ایاز خادی میں خاص تھے, بہت ہی زیادہ قدر شناس تھے, مزاج شناس تھے, اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے سلطان محمود غزنوی پر. تو سلطان نے ایک موقع پر ان کے حاسدین کو دکھانے کے لیے, بتانے اور سمجھانے کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے. فرمایا کہ آج جس کا جو دل چاہے ہم سے مانگے ہم اسے دیں گے. سارے مصاحبین درباری لالچی نکلے, ہر ایک آ رہا ہے مال و دولت, ہیرے جواہرات, سونا چاندی, کوئی زمین, کوئی باغ, کوئی فلانی چیز, کوئی دھماکی چیز مانگ رہا ہے. سارے مانگ کر جب ختم ہو گئے ایاز رہ گئے. سلطان نے کہا کہ ایاز تم کچھ نہیں مانگتے, تم بھی کچھ مانگ لو. کہا کہ حضور جو میری چاہت ہوگی وہ دی جائے گی، فرمایا کیوں نہیں، سب اپنی اپنی چاہت لے کر جا رہے ہیں، تمہاری بھی چاہت پوری کی جائے گی. پر نہ لگے کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی مانگ آپ سے مانگ لوں. کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی کے کندھوں پر رکھے اور عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے تو آپ سے آپ کی ذات کا سوال کرتا ہوں، آپ کی ذات چاہیے. بادشاہ وقت سے بادشاہ وقت کو مانگ لیا. سلطان نے فرمایا کہ دیکھو تم سارے کے سارے مال و دولت کے لالچی نکلے، ایک ہمارا ایاز ہی ایسا نکلا کہ جس کو ہمارے سامنے مال و دولت کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، اس نے اگر سوال کیا تو بادشاہ وقت کا سوال کیا. تو یہ اونچا سوال ہے کہ جب بادشاہ وقت مل گیا تو اس بادشاہ کے سارے خزانے مل گئے، سارے اس کے معاملات مل گئے. جب بادشاہ راضی ہو گیا تو پھر تو سارے معاملات ہی انسان کے بن گئے. تو احکم الحاکمین کو اگر انسان نے منا لیا، رب ذوالجلال سے دوستی پکی اور مضبوط کر لی، تو رب ذوالجلال جب انسان کو مل گیا سمجھ لے کہ پوری کائنات اس کی ہو گئی. پھر تو اس کے وارے کے نیارے ہیں ہر طرف، اس کو پھر وہی زندگی ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہوگی، اللہ کی مرضی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے اس چاہنے والے بندے کو وہی انعامات عطا فرمائیں گے، وہی سامان عطا فرمائیں گے جس کے اندر بندہ بھی راضی رہے اور خوش رہے. اللہ تعالیٰ کو منانے کے بے شمار طریقے ہیں، بہت سارے راز ہیں. ان رازوں میں سے ایک بہترین راز جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمیں عطا فرمایا کہ اگر تم اپنے مالک کو، اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک نسخہ اللہ پاک نے بڑا آسان سا ہمیں بتا دیا، ان تشکرو یرضہ لکم. تم اپنے مالک کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا، وہ تمہارا ہو جائے گا، تمہیں اپنا بنا لے گا. نعمتوں پر شکر گزاری، دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنا، بظاہر لوگ اس کی اہمیت سے ناواقف ہوتے ہوئے معمولی عبادت سمجھتے ہیں، یہ وہ اہم ترین عبادت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک کھلے عام اعلان فرما رہے ہیں، ان تشکرو یرضہ لکم. تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. راضی ہونے کے جہاں اور مختلف اسباب ہیں، مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک آسان ترین طریقہ اللہ پاک نے شکر کی نعمت کا عطا فرما دیا کہ جو بندہ جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے والا ہوگا. تو میرے محترم بزرگو، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو پھر انسان مالدار ہو یا غریب، صحت مند ہو یا بیمار، خوشحالی ہو یا تنگ دستی، ہر حال میں وہ رب کی رضا میں راضی رہنے والا بن جاتا ہے. کیونکہ احکم الحاکمین اس سے راضی تو بندے کو ایسی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر وہ اطمینان، وہ چین اور سکون ملتا ہے کہ بندہ ہر حال میں خوش و خرم دکھائی دیتا ہے. اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی، کہ جب اللہ کو راضی کر لیا تو بندہ بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنے لگتا ہے. صحت کے اندر تو دوست دشمن سارے ہی خوش دکھائی دیتے ہیں، مالداری کے اندر دوست دشمن سارے ہی خوش دکھائی دیتے ہیں، حالات اچھے ہوں تو سبھی خوش دکھائی دیتے ہیں، لیکن امتحان تو ہوتا ہے بیماری میں، امتحان تو ہوتا ہے تنگ دستی میں، امتحان تو ہوتا ہے فقر و فاقہ میں، امتحان تو ہوتا ہے آزمائشوں میں. سخت حالات ڈال کے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں کہ بندہ مجھے اپنا رب تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، میری نعمتوں کو شمار کرتا ہے کہ نہیں. جب بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے تو نعمت ملے تب، نعمت زائل ہو تب، ہر حال میں اس کی نظر جب اللہ رب ذوالجلال پر ہوتی ہے تو اس کی زبان پر سوائے اللہ کی تعریف کے، اللہ کے لیے شکر کے کلمات کے اور کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہیں آتا. یہی تو وجہ ہے جنت میں سب سے پہلے جن لوگوں کو داخلہ نصیب ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوشی میں اور غمی میں، مالداری میں اور تندرستی میں، ہر حال میں جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کے کلمات ہوا کرتے تھے، سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. حدیث مبارک میں ہے کہ جب میدان محشر لگے گا، حساب کتاب کی تیاریاں ہو جائیں گی، نام اعمال کے لیے میزان قائم کر دیا جائے گا، اس سے پہلے کہ حساب کتاب شروع ہو اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا رکھ کے اللہ کی عبادت اور اطاعت کیا کرتے تھے. تو لاکھوں نہیں کروڑوں کا اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، اولین اور آخرین سب کے سب جمع ہوں گے۔ تو اس پکار پر بہت معمولی سی مقدار چیدہ چنندہ تہجد گزاروں کی نکل کھڑی ہوگی کہ جو رات کے آرام کے وقت اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اندھیرے میں تنہائی کے اندر اکیلے اللہ کو منانے میں لگے رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو خوشی اور غمی، تنگ دستی اور مالداری، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے شکر کے کلمات جن کی زبان پر رہا کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو اسی طرح بہت معمولی سی مقدار ایسے منتخب بندوں کی کھڑی ہوگی، حکم ہوگا کہ جاؤ بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد پھر دوسری مخلوقات کے اعمال کو تولنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ تو یہ شکر گزاری کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ شکر کرنے والا دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا زبان پر جاری رکھنے والا، اس کی تعریف کے گن گانے والا، چاہے بیماری ہو چاہے صحت ہو، مالداری ہو تنگ دستی ہو، خوشی ہو یا غمی، ہر حال میں اس کی زبان پر اللہ کے لیے تعریف کے کلمات ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، ہر لمحے ہر آن اس کی زبان پر یہی کلمات سنائی دیتے ہوں، کسی بھی موقع پر اس کی زبان پر شکوہ شکایت یہ نہ دکھائی دیتا ہو، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک نے ایسے ہی انتظامات فرمائے کہ دنیا کے اندر ان کو اپنی رضا عطا فرمائی اور آخرت کے اندر اللہ پاک نے بلا حساب جنت کے فیصلے فرمائے۔ تو جب بندے کا تعلق رب و ضبط اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہو، توجہ اور دھیان اور نگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، تو بندہ پھر ہر حال میں رضا بالقضا کا پیکر بن کے زبان سے تعریف ہی کے کلمات نکالے گا۔ بیماری کے اندر بڑے سے بڑے لوگ اکتا جاتے ہیں اور تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے بیماری کے اندر بھی لطف اور راحت اور لذت محسوس کرتے ہیں اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی کلمات جاری فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال سے زائد عرصہ بستر پہ گزار دیا، ایسا ناسور آپ کے جسم میں پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ چلنے پھرنے سے لاچار ہو گئے۔ استنجے تک کی نوبت آپ وہیں بستر پر فارغ ہوا کرتے تھے، استنجے تک کے لیے جانا آپ کے لیے محال تھا۔ 30 سال سے زائد کا عرصہ بستر پہ گزار دیا، چہرہ ایسا چمکتا دمکتا ہوتا تھا جیسے تر و تازہ، دیکھنے والے حیران ہوتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنی طویل بیماری کے باوجود آپ کا چہرہ ہمیشہ کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فرمایا کہ رب جس حالت میں رکھتا ہے اسی حالت میں ہم راضی ہیں، وہ اگر ہمیں اس حالت میں رکھتا ہے صحت کی حالت میں اس پہ بھی راضی ہے، اس حالت میں رکھا ہوا ہے تو رب کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ آپ کے استاد محترم ہوا کرتے تھے، حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ بہت ہی زیادہ درویش خدا مست انسان تھے، جو مادرزاد ولی تھے، پیدائش ہی سے بالکل ولایت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے علم ہوا کہ میرے استاد محترم حضرت میاں اصغر حسین صاحب بیمار ہیں، میں ان کی عیادت کے لیے ان کے در دولت پر حاضر ہوا، اندر جب گیا تو دیکھا کہ شدید بخار میں تپ رہے ہیں اور بے چینی جسم کے اوپر طاری ہے۔ میں نے جا کر حال احوال سلام کلام کیا، خیریت دریافت کی، تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیسی طبیعت، تو زبان سے فوراً فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کے انعامات ہیں کہ ماشاء اللہ آنکھ میری صحیح کام کر رہی ہے، بالکل صحیح ستھرا دکھائی دے رہا ہے، کان صحیح کام کر رہے ہیں، زبان ماشاء اللہ صحیح کام کر رہی ہے، گفت و شنید میں کوئی پریشانی نہیں، دل جگر گردے اندرونی اور ظاہری اور باطنی سارے کے سارے اعضاء ماشاء اللہ صحیح سلامت ہیں، سب صحیح کام کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بس تھوڑا سا بخار آ گیا، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بخار سے بھی نجات دے دے، چھٹکارا دے دے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور جو نعمتیں میسر ہیں ان نعمتوں کو موٹا موٹا گنوا دیا کہ آنکھ ماشاءاللہ صحیح ہے، زبان، کان اور دل گردہ سب صحیح کام کر رہا ہے، صرف بخار آ گیا، دعا کریں کہ اس بخار سے بھی نجات ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ والے کہ بیماری آئی، بیماری کے باوجود بھی اس سے بڑی جو نعمتیں میسر ہیں ان کی طرف توجہ اور دھیان ہے اور رجوع الاللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بیماری کے اندر میری بینائی تو سلب نہیں ہوئی، خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ جائے جس میں بینائی جاتی رہے، قوت سماعت کل عدم ہو جائے، قوت گویائی جاتی رہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، انسان بولنے سے قاصر ہو جاتا ہے، یا خدا نہ کرے گردے کام چھوڑ دیں، اندرونی اعضا کمزور پڑ جائیں، اس میں بھی تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس معمولی سی آزمائش کے مرحلے کے اندر بھی پہلے دسیوں نعمتیں گنوا دی کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ تمام کی تمام چیزیں صحیح سالم صحیح طرح سے کام کر رہی ہیں، صرف تھوڑا سا بخار آ گیا، اس کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا دے۔ اللہ والے، اللہ کے دوست، مومن مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اس کا دھیان جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو شکوہ شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آتا۔ بعض دفعہ جیتے جی اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی کے معاملات بھی دکھا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمہ اللہ جو یہاں سے ہندوستان سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے، پرانے زمانے کی بات ہے، جس زمانے میں مدینہ میں قیام بھی آسان نہ تھا، اب تو ہر طرف وہاں ریل بیل ہے، دولت ہی دولت، اور وہاں سے اللہ پاک نے سونے کو ایسا نکالا کہ وارے کے نیارے ہو گئے، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ پہلے زمانے کی بات ہے کہ جب غربت ہی غربت دکھائی دیتی تھی، اس زمانے میں مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے اور وہاں بظاہر کوئی روزگار کا سلسلہ بھی نہ تھا، تو شروع شروع زمانے کے اندر بہت ہی زیادہ آزمائش کے ساتھ وہاں وقت گزارا۔ اللہ پاک نے وہ مرتبہ عطا فرمایا حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ کو، اتنا زیادہ اونچے درجے کے عالم تھے لیکن دل کے اندر ادب اور احترام اتنا زیادہ تھا۔ ان کے صاحبزادے نے آپ کی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ابا جان قرآن کریم کا اور اسی مناسبت سے حافظ قرآن کا اتنا زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی حافظ قرآن کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے۔ اگر کبھی پاؤں پھیلائے ہوئے ہوتے، کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے آ جاتا، فوراً پاؤں سمیٹ لیتے، اپنے قدموں کو اس بچے کی طرف یا اس حافظ قرآن کی طرف کبھی نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اعزاز بھی ایسا بخشا، آپ کی تدفین جنت البقیع کے اندر ہوئی اور سال ہاں سال بیت جانے کے بعد، وہاں تو کئی سال جب گزر جاتے ہیں قبر کی صفائی کی جاتی ہے، سال ہاں سال کے بعد جب آپ کی قبر کی صفائی کا معاملہ آیا تو دیکھا تو آپ اسی طرح سر و تازہ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ کئی سال کے بعد بالکل وہی صاف ستھرا کفن، وہی تر و تازہ ناش کہ جیسے ابھی ابھی آپ کو دفن کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بسا اوقات ایسے معاملے دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو آپ کے ابتدائی زمانے کے اندر جب مدینہ منورہ میں قیام شروع کیا، فرماتے ہیں کہ مجھے بخار آ گیا، تین دن تک میں اپنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا کوٹھڑی نما جہاں جا کے پڑاؤ ڈالا تھا، تنہا وہاں رہتا تھا۔ بخار ایسا شدید آیا کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی عاجز ہو گیا، حتیٰ کہ حرم تک جانے کی مجھ میں سکت نہ رہی۔ تین دن مجھ پر ایسے گزرے کہ ایک دانہ بھی میرے منہ میں نہ گیا خوراک کا، اور شدید بخار کے اندر مبتلا ہوں، لیکن تھے اللہ والے، اللہ سے تعلق جوڑنے والے، رجوع اللہ رکھنے والے۔ فرماتے ہیں کہ تین دن گزر جانے کے بعد ایک شخص میرے اس حجرے میں آیا اور پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا بدر عالم بدر عالم، میرا نام پکار رہا تھا۔ میں نے جب اپنا نام سنا تو اس کو اپنی طرف بلایا، اس نے پوچھا کہ آپ ہیں بدر عالم؟ میں نے کہا ہاں۔ تو دیکھا تو اس کے پاس کچھ ادویہ تھی اور کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے لا کے مجھے پیش کیا، میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص مجھے کیسے پہچانتا ہے کہ میرا نام لے کر پکارتا ہوا ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہے، اور ساتھ میں دوائی بھی لایا جبکہ میری بیماری کا تو کسی کو علم ہی نہیں، اور ساتھ میں خوراک بھی لایا، غذا کھانا پینا بھی لایا کہ تین دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، تھا ہی نہیں کچھ کھانے پینے کو۔ تو حیران ہو کر میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، تمہیں میرا نام کس نے بتایا، اور یہ پتہ تم کو کس نے بتایا، یہ دوائیاں تم کیوں لائے، اور یہ کھانا وانا کیوں لائے؟ اس پر اس شخص نے بتایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے مجھے بتایا کہ جاؤ بدر عالم بیمار ہے، اس کے لیے دوا بھی لے کر جاؤ، کھانا بھی اس تک پہنچاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مجھے آپ کا پتہ سمجھایا، اسی پتہ کے مطابق میں یہاں آیا، یہاں آ کر آواز دی تو آپ سے ملاقات ہوئی۔ رابطہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ جیتے جی ایسی چیزیں پیش کر کے دکھا دیتے ہیں کہ بندے جب تو ہمارا بن جائے گا تو ہم تیرے بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایسے غائبانہ انتظامات فرمائیں گے کہ جہاں سے انسان گمان نہیں کر پاتا۔ عام لوگ تو ایسی چیزیں سن کر انکار ہی کر بیٹھتے ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے، بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، جتنا اعتماد اور بھروسہ کامل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، بھروسہ رکھو، جس طرح اس پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، فرمایا کہ وہ روزی تم کو اس انداز سے پہنچائے گا کہ جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ کے ساتھ نکلتے ہیں، شام کو وہ اپنے گھونسلوں میں جب لوٹتے ہیں تو ان کے پوٹے دانے سے، غذا سے بالکل بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ وہ نوکری کرتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں، نہ زراعت کرتے، نہ ان کا کوئی محنت مزدوری ہے، نہ کوئی پیشہ ہے، خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا ہی توکل کرو اور جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا ہی رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں گمان نہ ہوگا۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جب مضبوط کر لیتا ہے تو خوشی ہو یا غمی، راحت ہو یا آرام، اور اسی کے حساب سے مالداری ہو یا تنگ دستی، صحت مند ہو یا بیمار، ہر حال میں بندہ مطمئن دکھائی دیتا ہے، اس کے چہرے پر بشاشت اور تازگی دکھائی دیتی ہے۔ بسا اوقات انسان وہ چیز جو کر نہیں پاتا لیکن اللہ والوں کی بات سن کر، ان کے قصے سن کر اس کو حوصلے ملتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے اپنے دوستوں کی باتوں میں، ان کے واقعات میں، کہ انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہمارا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کر سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل نہ کریں؟ تو انسان اللہ تعالیٰ کی اگر اس کو رضا چاہیے، خوشنودی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو راضی ہونے کا ایک نسخہ ہی عطا فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جیتے جی اپنی رضا مندی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پالنے کے باوجود ناشکری کا مرتکب ہو، ہر وقت زبان پہ شکایت رہتے ہوں، کمی کی شکایت کرتا ہو، غربت کی شکایت کرتا ہو، بیماری کی شکایت کرتا ہو، تنگ دستی کی شکایت کرتا ہو، پریشان حالی کی شکایت کرتا ہو، تو فرمایا کہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اس کے باوجود بھی وہ ناشکری کا شکار ہوا، تو فرمایا کہ اس کی ساری نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں، وہ ہر نعمت کو ہی دیکھتا ہے کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، مجھے تو اللہ تعالی نے کچھ دیا ہی نہیں۔ اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان اس اصول کے الٹ چلتا ہے جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہ انظروا الی اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم، ہمیشہ تم جب دنیا کے لحاظ سے نظر دوڑاؤ تو اپنے سے نچلے طبقے کی طرف نظر لے جاؤ۔ تمہیں اگر اللہ پاک نے متوسط درجے کا مالدار بنایا تو تم اپنے سے کم درجے کے مال والوں کو دیکھو کہ تمہارے پاس اگر اپنا مکان ہے تو دوسرے کے پاس کرایہ کا مکان ہے، تمہارے پاس اگر کرایہ کا مکان ہے دوسرے کے پاس اس سے کم درجے کا مکان ہے، تمہارے پاس اگر پکا مکان ہے دوسرے کے پاس کچا مکان ہے۔ تو اس لحاظ سے جو چیز، جو نعمت انسان کو ملی ہوئی ہے، اگر اس ضابطے پر وہ عمل کرے کہ ہمیشہ دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ بیک وقت انسان صابر بھی بن سکتا ہے، شاکر بھی بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ دو چیزیں اس میں آئیں، کہ دینداری کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور دنیا کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر ہمیشہ سے اپنے نیچے والوں کو دیکھے۔ تو جب وہ اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھ کر زندگی گزارے گا تو ہر نعمت جو اس کو میسر ہے، سواری کے لحاظ سے سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، چھوٹی کار ہے، پھر بڑی کار ہے، پھر قیمتی گاڑیاں ہیں، پھر ایک سے ایک اعلیٰ، پھر ایک سے بڑھ کر دو، دو سے بڑھ کر چار، یہی حال مکان کا ہے، ایک جھوپڑی ہے، اور پھر ایک مکان ہے، کرایہ کا مکان ہے، پھر اپنا مکان ہے، پھر چھوٹا مکان ہے، پھر بڑا مکان ہے، پھر اچھے علاقے میں اور کوئی کم تر علاقے میں، مختلف طرح کے ہیں۔ تو جو نعمت انسان کو میسر آئی ہے، اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اس اولاد کے اندر ایک تو یہ ہے کہ سرے سے اولاد ہی نہیں ہے، ایک ہی کہ اللہ پاک نے ایک اولاد دی، دو اولاد دی، تین دی، چار دی، پھر یہ کہ لڑکی دی، یہ کہ لڑکا دیا، دونوں دیے، تو یہ ساری کی ساری جو اللہ پاک نے تقسیم بنائی ہے، بیوی دی ہے. بیوی کے اندر اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے انسان کا, مددگار اور سہارا ہوا کرتی ہے کہ انسان بیمار ہو جائے تو بیوی ہی اس کی دیکھ بھال کیا کرتی ہے. تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہے تو کھانا تیار ملتا ہے, جب اس کو جانا ہوتا ہے تو کپڑے دھلے دھلائے تیار ملتے ہیں. ہر چیز تیار کرنے والی اس کی زندگی کے اندر شانہ بشانہ, اس کی گاڑی کا دوسرا پہیہ بننے والی اس کی بیوی ہے. اگر اس میں خامی ہے تو 10 خوبیاں بھی اس کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں. تو ہر نعمت جو اللہ پاک نے بندے کو عطا کی ہے, تو اگر وہ دنیاوی معاملات میں اس نعمت کے اندر اپنے سے نچلی نعمت کو دیکھے اور دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے, تو فرمائے کہ یہ بندہ بے وقوف صابر و شاکر بن کر جیے گا. کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہمیشہ وہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھے گا, شکر گزاری اس کے اندر پیدا ہوگی, اور دینی معاملات کے اندر جب دوسروں کو دیکھے گا اپنے سے بلند مرتبے والوں کو, تو اس کے اندر نیکیوں کے اندر سبقت کے جذبے پیدا ہوں گے. ہمیشہ یہ آگے سے آگے بڑھنے کے چکر میں رہے گا. دینداری کے اندر اپنے سے اونچے درجے کو دیکھا جائے, اپنے سے اعلیٰ مقام کے لوگوں کو دیکھا جائے, اور دنیا کے معاملات کے اندر اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا جائے, تو انسان بہت ہی زیادہ صبر و قناعت شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے. اور اگر اس کے برعکس انسان چل رہا ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر جس معیار پہ جو نصیب اللہ پاک نے اس کا منتخب کیا, اپنے نصیب حاصل کر کے جا رہا ہے لیکن نظر اس کی اپنے سے اونچے طبقے کے اوپر ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ایسا انسان جیتے جی وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی ناشکری کرنے والا بن جائے گا. مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں, اس کو تو یہ ملا, مجھے یہ ملا, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, اس کا مکان ایسا, میرا مکان ایسا, اس کی دکان ایسی, میری اس کا کاروبار ایسا, میرا کاروبار ایسا, اس کی تنخواہ اتنی, میری. تو ہر ایک کو اللہ پاک نے اپنا اپنا نصیب دے کر دنیا کے اندر بھیجا. اس کا نصیب نہ اس کے ساتھ جوڑا, نہ اس کا نصیب اس کے ساتھ جوڑا, بھلے سگے بھائی کیوں نہ ہو, ہر شخص اپنا نصیب لے کر آیا. اگر انسان یہ غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اپنا تقابل کسی دوسرے کے ساتھ کرنے لگتا ہے, تو ایسا انسان پھر زندگی بھر نا شکری کا مرتکب رہتا ہے. اس کو اگر سائیکل ملی, یہ موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر ناشکری میں مبتلا ہوا, اس کو موٹر سائیکل ملی کار والے کو دیکھ کر ناشکری میں مبتلا ہوا, اس کو چھوٹی گاڑی ملی بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر ناشکری میں مبتلا ہوا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر سائیکل بھی ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, کم از کم ان لوگوں سے تو اچھا ہوں کہ جو پیدل پیدل سفر کرتے ہیں. میرے پاس ایک سواری تو ہے کہ میں سواری کے ذریعے کم وقت کے اندر زیادہ سفر طے کر لیتا ہوں. پیدل چلنے والا وہ بھی ناشکری میں مبتلا نہ ہو, اس کو اللہ پاک نے یہ دو ٹانگیں صحیح سلامت عطا فرمائی کہ جب دل چاہتا ہے جہاں دل چاہتا ہے چلتا ہوا چلا جاتا ہے. کم از کم ان لوگوں سے تو بہتر ہے کہ جو چلنے سے لاچار ہیں. ہمارے کتنے ہی نمازی پنج وقت نمازوں میں حاضر نہیں ہو پاتے ذوق کی وجہ سے, چونکہ وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ان حضرات کے لیے اتنا لمبا ہو چکا ہے کہ وہ مسجد کے صحن سے یہاں تک پہنچتے پہنچتے کوئی دل کی تھکاوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ نہیں چل پاتا. قدر کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان بھاگتا دور تک وہاں کچھ نہیں چلا جاتا. صحیح سلامت اللہ پاک نے دو ٹانگیں عطا فرمائی ہیں, کیا یہ کم نعمت ہے؟ کوئی پوچھے ان لوگوں سے کہ جن پر خدا نہ خواستہ اٹیک ہو جاتا ہے فالج کا, بالکل بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں دوسروں کے آسروں پر, تو ہر نعمت اپنے سے نیچے والی نعمت جب دیکھی جائے تو یہ نعمت اعلیٰ اور عرفہ ہوا کرتی ہے. بزرگ جن کی مسجد میں چپل چوری ہوئی, مسجد کے گیٹ سے باہر نکلے, دل میں شکوہ آیا کہ یا اللہ تیرے گھر آیا تھا تیری عبادت کرنے چپل جاتی رہی. دل میں شکوہ آیا, اللہ پاک نے ہاتھ کے ہاتھ جواب دے دیا. مسجد ہی کے دروازے پر ایک فقیر اور ایک سائل کھڑا ہوا دکھائی دیا جس کا سرے سے پاؤں کٹا ہوا تھا, بھیک مانگ رہا تھا. اس کی ٹانگ پر جب نظر پڑی دل پر چوٹ لگی اور فوراً تنبہ ہوا کہ دیکھو تمہاری تو ٹانگ تو موجود ہے, کم از کم پاؤں صحیح سلامت موجود ہے, اگلا آدمی تو پیر بھی اس کا موجود نہیں, چپل تو دور کی بات ہے. تو ہر نعمت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, اس نعمت کے اندر اگر انسان اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھے گا تو ہر نعمت انسان نعمت کی نگاہوں سے دیکھے گا. ورنہ اگر انسان اپنے سے نچلے طبقے کو چھوڑ کر اپنے سے ہائی لیول کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دے تو یہ انسان ملی ہوئی نعمتوں کے اندر بھی ناشکری کر کے یہ نعمت اس کے لیے زحمت بن جائے گی. ہر وقت زبان کے اوپر اس کے یہی شکوے شکایات ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی شکایتیں اللہ کے مخلوق سے کر رہا ہوگا, تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جو بندہ ناشکری میں مبتلا رہے گا تو اس کی نعمت بھی زحمت بن جائے گی. اور جو بندہ شکر گزاری کا عادی بن جاتا ہے, فرمایا کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے. بندہ پھر چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو بھی بہت بڑا جانتا ہے کہ اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے یہ نعمت مجھے عطا فرما دی, میں تو نا اہل تھا, میں اس کا مستحق نہ تھا, اس کے باوجود بھی آپ نے یہ نعمت مجھے عطا فرما دی, یہ آپ کی مہربانی ہے, کرم نوازی ہے, ورنہ میں تو اس کا حقدار نہ تھا. تو اگر نعمت کو نعمت کی نظر سے دیکھے گا, شکر گزاری کرے گا, تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنائیں گے اور بندے کے اندر قدر شناسی پیدا ہوگی. ماچس کی ایک تلی کیا اس کی حیثیت ہے, لیکن اگر وقت کے اوپر دستیاب نہ ہو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. سارے سامان تیار ہے, کھانا تیار ہے, چولہے پر سب کچھ تیار رکھا ہوا ہے, لیکن گھر میں ماچس ختم ہو گئی اور باہر مثال کے طور پہ ہڑتال ہے, آس پاس کہیں ماچس دستیاب نہیں ہو رہی, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ماچس کی ایک تلی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اس کو ایک نعمت کی نظر سے انسان دیکھے کہ یا اللہ یہ ماچس کی ایک تلی, اسے آگ لگی, چولہے پر سارا کھانا تیار ہوا, سارے گھر والوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا, تو یہ ایک معمولی سی نعمت بھی بڑی نعمت تصور ہوتی ہے. اور اگر انسان ناشکری میں مبتلا ہو تو پھر ہر وقت اس کی زبان میں شکوے اور شکایت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ پاک نے بھی شکوے شکایت کرنے والوں کے لیے خطرناک معاملات فرمائے. جو شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے, آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. اور ایک انعام اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو گے نہ تو دنیا میں تمہیں عذاب دے گا نہ آخرت میں تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اگر تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے والے نہیں. کیوں؟ بندہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہا ہے, اس کی نعمت کو نعمت سمجھ کے استعمال کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو چین اور سکون اور عافیت اور اطمینان عطا فرماتے ہیں, آخرت میں بھی اس کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھیں گے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ شکر کی نعمت جو بہت ہی آسان عبادت ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے زبان سے شکر ادا کرتا رہے, اللہ پاک اس شکر کی بدولت بہت سارے انعامات عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ شکر اپنی ذات ہی کے لیے کر رہا ہے, اس میں اس کا اپنی ذاتی فائدہ ہے. وہ کیسے؟ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو جب بندہ شکر گزار بن جائے ہر نعمت پر, چھوٹی ہو یا بڑی, جسمانی ہو یا روحانی, ظاہری ہو یا باطنی, جب ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والا ہے, ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں, دوسری طرف جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے وہ محفوظ ہو گئی, تیسری طرف نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے کہ جو چیز اس کو میسر نہیں تھی وہ بھی اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش اس پر ہوتی ہے شکر کی بدولت, دوسری طرف جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت محفوظ ہو گئی شکر کی بدولت, اور تیسرا انعام اس پر یہ ہے کہ اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں, تو وہ نعمتیں جو اس کو اب تک نہیں ملی تھی وہ نعمتیں بھی اس کو حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو شکر کا انعام ہے وہ یہ کہ ان تشکروا یرضہ لکم, تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. جب اللہ کی رضا شکر کے ذریعے سے مل رہی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ انسان کو چاہیے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی انسان کو مل گئی, پھر تو انسان کے وعدے کے نیارے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر یہ وہ عبادت ہے جو بہت تھوڑے بندے اس کو انجام دیتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا, کہ اعملوا آل داود شکرا, حضرت داود حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نعمتوں سے اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا, حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو بادشاہت وہ عطا فرمائی کہ ایسی بادشاہت نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی. تو آپ کے لیے فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا, اے داود کی اولاد ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو, لیکن بات یہ ہے وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں کے اندر شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے تو سارے کے سارے ہیں. زندگی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت, یہ جسم اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت, اشرف المخلوقات انسان میں سے پیدا ہو جانا کتنی بڑی نعمت, اور صاحب ایمان ہو جانا نور علی نور, نعمتوں پر نعمتیں ہیں لیکن قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہر ہر نعمت کو نعمت کی نظر سے دیکھتے ہوں اور دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہوں، ایسے بندے بہت تھوڑے ملیں گے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اکثر وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے، ایک دیہاتی اپنے دیہاتی انداز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا تھا، اے اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں سے بنا دے. یہ آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی، حیران ہوئے، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہا کہ آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا. وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی شکر گزار بندوں میں بنا دے. تو میرے محترم بزرگوں، ہر لمحے ہر آن اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھنا، تعلق جوڑ کے رکھنا، ہر چیز اللہ ہی سے مانگنا، اور جب ملی ہوئی چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تو سکھایا، فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. بر وقت اگر انسان کو چپل دستیاب ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. چپل جو انسان کی ایک معمولی سی اور ایک حقیر سی چیز تصور کی جاتی ہے، سفر پر انسان ہو، چل رہا ہو، گرمی کا موسم ہو، زمین چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے تپ رہی ہو، خدا نہ کرے چپل ٹوٹ جائے، آس پاس کہیں موچی نہ ہو، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی چپل کے ساتھ چلنا کتنا دشوار ہے. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ جوتی اور چپل، اس کا صحیح سالم ہونا بھی کتنی بڑی نعمت. فرمایا کہ جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. ایک حقیر سی چیز کی مثال آپ نے دی، یعنی کم سے کم درجے کی نعمت بھی اگر درکار ہو تو سوال اللہ تعالیٰ سے کرو، اور مل جائے تو نظر اللہ کی طرف رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے. اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ نعمت مانگو تو اس میں جھجک نہ مت، نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ترین نعمت وہ جنت ہے، جو مقام رضا ہے. وہاں کی نعمت ایسی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا. وہ نعمت اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی. فرمایا کہ جب کبھی تم اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ چیز مانگو تو اس سے وہ چیز مانگو جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس، جو جنت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ جنت ہے، اس جنت کا سوال کیا کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ اپنی شایان شان جنت الفردوس ہمیں عطا فرما سکتے ہیں. تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگو تو اللہ تعالیٰ سے، ادنا سے ادنا، کم سے کم چیز مانگو تو اللہ تعالیٰ سے. ادنا چیز مل گئی وہ بھی اللہ کی نعمت، اعلیٰ چیز مل گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت. ہر نعمت پر دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اسی میں کامیابی ہے. اور شکر کی ادائیگی تین انداز سے ہوتی ہے، دل کی گہرائی سے، زبان سے، عمل سے. کہ انسان دل کی گہرائی سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے، دل سے جانتا ہوں کہ یا اللہ اگر ایک سوئی بھی دستیاب ہے، دھاگا بھی ملا ہوا ہے، یہ آپ کی نعمت ہے، آپ نے مجھے عطا فرمائی، میں تو اس کا مستحق نہ تھا. سوئی سے لے کر اور بڑے سے بڑے سونے چاندی کے پہاڑ جو نہ مل جائے، ہر نعمت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. تو دل کی گہرائی سے ہر ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے نکل رہا ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا رب، آپ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، ان کو تیار کر کے جیتا جاگتا انسان بنایا، اور ان کو جنت کے اندر داخل فرمایا، اور آپ نے مسجد ملائکہ بنایا کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا. اتنے بڑے بڑے انعامات آپ نے ان پر فرمائے، اتنی بڑی نعمتوں کا شکر آدم علیہ السلام نے کس طرح ادا کیا، اور کیا ان کے بس کے اندر تھا کہ وہ اتنی عظیم نعمتوں کا شکر ادا کر سکے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو شکر ادا کر چکے. اور پھر اللہ پاک نے بتایا، فرمایا کہ آدم علیہ السلام دل کی گہرائی سے اور زبان کے اقرار اور اعتراف سے اس بات کا اظہار کر چکے کہ یا اللہ یہ جو تمام کی تمام نعمتیں ملی ہیں یہ سب آپ ہی کی عطا ہیں. کسی بھی چیز نے انہوں نے نسبت اپنی طرف نہ کی، اپنا کمال نہ سمجھا، انہوں نے دل کی گہرائی سے احسان مانا، زبان سے اعتراف اور اقرار کیا، اور اس بات کو برملا اظہار کیا کہ یا اللہ یہ ساری آپ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. فرمایا کہ جب اس نے دل سے یقین کر لیا، زبان سے اظہار کر دیا، اس نے شکر ادا کر دیا. تو دل کی گہرائی سے ہر نعمت کو نعمت سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنا، یہی انسان کے دل کا شکر کہلاتا ہے. اور زبان سے بھی انسان کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلتی رہے. الحمدللہ یہ بھی کلمات شکر میں سے بہترین اور جامع کلمہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملی تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. یا کسی کے کچھ کہنے پر کچھ کرنے پر ایک انسان نے تعریف کر دی تو اس تعریف کے وقت کہا جاتا ہے الحمدللہ. تعریف کا حقدار میں نہیں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا, کوئی اس کے اندر ایسا ملکہ اور ایسی صفت ایسی خوبی عطا فرمائی کہ جس کو برجستہ دیکھ کر انسان برملا اس کی تعریف کر بیٹھتا ہے. تعریف سن کر انسان گھمنڈ میں نہ آئے, برجستہ کہے الحمدللہ تمام تعریفیں ہیں تو اللہ کے لیے, اسی کی آتا ہے کہ جس نے مجھ کو اس سے نوازا ہے. تو ہر وقت ہر لمحے ہر آن زبان پر کلمات تشکر ہوں الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اے رب آپ کی مہربانی ہے, آپ کی کرم نوازی ہے, آپ کی عطا ہے, آپ ہی نے مجھے نوازا ہے, میں تو اس قابل نہ تھا. اس طرح کے کلمات زبان پر لانا یہ شکر گزاری کا ایک حصہ ہے. دل کی گہرائی سے جانتا ہو اللہ کی نعمت اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار کرتا ہو کہ اللہ پاک کی عطا ہے, اس کا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اس چیز سے نواز رکھا ہے. اور اسی کے ساتھ عملی طور پر بھی وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ اسی کی عطا ہے, اس کی عطا کا اس کی مرضی کے اندر استعمال کرنے والا ہو, اس کی ناراضگی میں استعمال کرنے والا نہ ہو. مثال کے طور پر بینائی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, سننا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, بولنا چکھنا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. ان تمام کی تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں استعمال کرنا یہ عملی طور پر شکر کہلاتا ہے کہ دل کی گہرائی سے نعمت سمجھے کہ اللہ پاک نے بینائی دی اور سماعت دی, قوت گویائی دی, قوت ذائقہ دی, قوت شامہ دی, قوت حاسہ دی, یہ تمام کی تمام موجودی قوتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور اسی کے ساتھ مال عطا فرمایا, سر چھپانے کے لیے ٹھکانا عطا فرمایا, تن ڈھکنے کے لیے لباس عطا فرمایا, پاؤں پہ چلنے کے لیے چپل عطا فرمائی, سر پہ ڈھکنے کے لیے ٹوپی عطا فرمائی. اللہ پاک کی ایک ایک نعمت کا انسان استحضار کرتا چلا جائے دل کی گہرائی سے خود بخود شکر پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا بچپن میں دیکھتا تھا کہ ہمارے نانا جان رات کو اپنے بستر پہ بیٹھ کے والیانہ انداز میں پانچ دس منٹ تک جھومتے رہتے اور کہاں کرتے تھے اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ گہرائی میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کے ماحول سے کٹ کے زبان کے اوپر یہی عبرت زبان ہوتا اللہم لک الحمد و لک الشکر. فرماتے ہیں کہ میں پوچھا کرتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں بستر پہ بیٹھ کے؟ تو فرماتے ہیں کہ دن بھر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا, رات کو سونے سے پہلے میں تھوڑی دیر صبح سے لے کر شام تک جو جو نعمتیں میں نے استعمال کی ہیں ان کا دھیان کرتا ہوں, استحضار کرتا ہوں, دھیان میں لاتا جاتا ہوں, ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جاتا ہوں تاکہ شاکرین میں میرا شمار ہو جائے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, نعمتوں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ, نعمتوں میں ترقی کا ذریعہ اور نعمتوں کے اندر انعامات کی بارش کا ذریعہ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اگر کوئی آسان سا ہے تو وہ یہی کہ ہر حال میں بندہ اس کی زبان پر شکر کے کلمات ہوں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہوں, ایسے کلمات ہوں جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ بندہ ہے اور رب کی نعمتوں کا احسان مند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احسان مند بندوں کے ساتھ پھر احسان کے معاملات فرماتے ہیں, اپنی نعمتوں کی بارشیں ان پر فرماتے ہیں, جن دگنی رات چگنی ترقی ان کو عطا فرماتے ہیں. تو شکر تینوں طرح کا ہونا چاہیے, دل کی گہرائی سے ہر ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے. یہ معمولی سا جو رواں ہمارے جسم پہ دکھائی دیتا ہے یہ رواں بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے, خدا نہ خواستہ جھڑ جائے انسان کی آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں. یہ بھویں اور پل کے معمولی سے بال دکھائی دیتے ہیں, خدا نہ کرے جھڑ جائے انسان بالکل ٹھیکا معلوم ہوتا ہے. یہ سر کے بال اڑ جائیں انسان بے رونق ہو جاتا ہے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وجود کے لحاظ سے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت, یہ دانتوں میں سے ایک ایک دانت اللہ تعالیٰ کی نعمت, اور پھر کھانے پینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے لیے انتظامات فرمائے, صبح دوپہر شام کا کھانا رزق ہمیں میسر ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. فرمایا کہ جو بھی بندہ شکر گزاری کا عادی بن جائے گا کھانا کھائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جس میں چار صفات ہوں، حلال ہو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے، کھانے والے افراد زیادہ ہوں، برکت زیادہ ہوتی ہے، اور کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کیا جائے۔ کھانا حلال ہو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے، اس کھانے کے اندر ہاتھ زیادہ ہوں، اور کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کیا جائے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا طاعم الشاکر کفائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا بندہ اجر و ثواب میں اتنا زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے جو ایک بھوکا انسان صبح سے شام تک روزہ رکھ کے ثواب حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کھانا کھا کر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو شکر اتنی بڑی نعمت، ہر لمحے میں یہی درس دیا گیا، کھانا کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، پانی پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرو، لباس پہنو تو دعا مانگو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے لباس پہنایا بغیر میری محنت اور کوشش کی۔ حتیٰ کہ انسان قضاء حاجت سے جب فارغ ہو کے استنجے خانے سے نکلتا ہے اس وقت بھی سبق سکھایا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر کے مجھے عافیت دے دی۔ خدا نہ کرے یہی گندگی اندر بند ہو جائے، قبض کا مرتکب، قبض کا شکار ہو جائے، یہی قبض انسان کی جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو وقت سے فراغت کا ہو جانا بھی اتنی بڑی نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد کا سبق دیا گیا ہے۔ ہر لمحے، ہر آن الحمدللہ الحمدللہ۔ آخرت میں بھی یہی ہوگا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جو آخری کلمات ہوں گے وہ آخر دعواہم، ان کی آخری پکار یہی ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دل کی گہرائی سے زبان کے اندر بھی برملا اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف کے کلمات ہوں۔ ہمارے سسر محترم جو دو ہفتے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اونچے مرتبہ اور مقام عطا فرمائے، بخشے بخشایا فرما دے۔ ان کی یہ عادت ہم نے دیکھی، بارہا ان کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا، دو چار لقمے کھاتے اور بالکل بے ساختہ ان کی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے، الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ایک ان کی عادت بن چکی تھی، طبیعت ثانیہ، کہ خود بخود زبان سے کلمات شکر نکلتے جاتے کھانا کھاتے جاتے۔ تو یہ شکر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا اور اتنا اچھا لگتا ہے، فرمایا کہ یہ عادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے کہ جو بندہ کھانا کھا کر شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتے کہ بندے کی اس نعمت کو زائل فرما دے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر بھی ترقی فرمائیں گے اور اس سے بڑھ کر نعمت اس کو عطا فرمائیں گے۔ کھانا کھائے، پانی پیے، گھر کے اندر آرام کے لیے چلا جائے یا رہن سہن کے لیے جو بھی ساز و سامان اس کو میسر ہو، ہر لمحے ہر آن زبان کے اوپر شکر کے کلمات ہوں، تو اللہ پاک ایسے شکر گزار بندوں کے ساتھ وعدہ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں ایسی ترقی عطا فرماؤں گا کہ کبھی بھی وہ تم سے زائل نہیں ہوں گی، کبھی بھی تم سے نہیں چھینی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں شکر گزاری کے ساتھ جینے کی اور شکر گزاری کے ساتھ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شکر اور قدردانی، شکر گزاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک فقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے کھجور اس کو عطا کی تو وہ ناشکرا نکلا، بڑبڑانے لگا کہ ایک کھجور یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے، ناراض ہو گیا، کھجور لیے بغیر بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ ابھی وہ کھجور آپ کے ہاتھ میں تھی کہ ایک اور سائل آیا، اس نے بھی کچھ مانگا، آپ نے وہ کھجور اس کی طرف بڑھائی، بڑے قدردانی کے ساتھ وہ کھجور لی اور کہنے لگا کہ واہ واہ مزے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عطیہ مجھے میسر آیا۔ اس ایک کھجور کی قدردانی کی، ہاتھ کے ہاتھ اللہ پاک نے اس کو یہ انعام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس کی اس قدردانی پر، شکر گزاری پر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 20 درہم اس کو دیے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، ام سلمہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس 40 درہم رکھے ہوں گے، وہ ان سے لے کر اس کے حوالے کر دو۔ تو شکر گزاری ایسی چیز ہے، بندوں کے سامنے بھی ہمیشہ جب کبھی کوئی احسان کرے تو اس کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ شکریہ ادا کر دینا چاہیے، جزاک اللہ خیر کہہ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر کہاں ادا کرے گا۔ تو بندوں کے ساتھ بھی ہمیشہ شکریہ کے معاملات ہوں، اللہ کی نعمتوں پر بھی ہمیشہ نعمتوں کا استحضار کر کے، دھیان کر کے، بے ساختہ والہانہ انداز انداز میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کا دل بھر بھر کا شکر ادا کیا کرے. اللہ تعالیٰ جیتے جی اس کو ایسی خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے، چین اور سکون اور ایک ایسی مسرت والی زندگی عطا فرمائیں گے کہ انسان دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو مشاہدہ کرے گا اور پرسکون زندگی اس کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ شکر گزاری نصیب فرمائے، ناشکری سے ناقدری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amen.